أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سلام الله Respected scholars مولانا نعماني اور شیخ مرتضیٰ بچو اور brothers and sisters السلام علیکم آپ حضرات کی خدمت میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ کائنات کی اس عظیم ہستی کے ہم نقش قدم پر چل سکیں اس مختصر سے وقت میں مجھے جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس میں چند نکات ہیں جو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی سورہ آل عمران آیت ظاہراً 105 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے وحدت اور اتحاد کے حوالے سے تین چار آیات جو ہیں اس میں کے حوالے سے بہت زیادہ اس پر تاکید کی گئی ہے بہت زیادہ اس پر زور دیا گیا ہے جس میں مجھے بالکل صرف جو ہیں وہ اس میں پوائنٹس آپ کی خدمت میں سیکوینس کے ساتھ رکھنے ہیں مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا البتہ ہر مقام کے اوپر بہت اہم آسپیکٹس موجود ہیں کہ جس پر ہم وقتاً فوقتاً پہلے بھی گفتگو کرتے رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن جب وحدت کی بات کرتا ہے جب اتحاد کی بات کرتا ہے ان آیات کے اندر تو شروع کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق کا تقاتے کہ اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور تقوی وہ والا نہیں کہ جو تم کلیم کرتے ہو تقوی ایسا اختیار کرو کہ جو تقوی رکھنے کا حق ہے جو واقع جس کو تقوی کہتے ہیں اگر ویسے ہی جس کو ہم اپنے آپ کو مومن کہنا اپنے آپ کو متقی کہنا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن قرآن نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم عام طور پر اپنے بارے میں ہماری اپنی مسکنسیپشن ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان میں اور تقوی میں بہت اعلیٰ ترین بلندیوں پر پہنچ گئے ہیں اسی لیے قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ ایسا تقوی کہ جو واقعاً تقوی ہونا چاہیے اور جو حق ہے جس کا اس طرح کا اللہ کے سلسلے میں تقوی اختیار کرو اور دوسری چیز یہ کہ میسج قرآن کا یہاں پر کہ تقوی جب تک نہیں ہوگا جب تک انسان یہ تصور نہ کرے کہ وہ آپس میں متحد بھی ہو سکے گا آپس میں اتحاد بھی ہو سکے گا تو قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ آپ کے پاس جب تک وہ بنیادی گراؤنڈز موجود نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ہم آپس میں متحد ہو جائیں اور اختلاف نہ کریں اور سیکٹیرینزم جس کی بات ابھی ظفر بنگی صاحب نے کی تھی ہم اس طرف نہ جائیں تو پہلی جو شرائط ہیں ان شرائط کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد یہ کہ تم ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور یہ وہ نصیحت اور یہ وصیت ہے جو حضرت یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں کی حضرت ابراہیم نے بھی کی اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے وہ یہ کہ انسان ضروری نہیں کہ اگر مسلمان پیدا ہو تو وہ مرتے وقت بھی مسلمان ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویسے تو انسان جو پیدا ہوتا ہے مسلمان تو عام طور پر مسلمان ہی مرتا ہے لیکن چونکہ اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جب دو قبیلے اوس و خزرج یہ ان کے درمیان آپس میں دوبارہ لڑائی شروع ہوئی کب شروع ہوئی جب مسلمان ہونے کے بعد لیکن اسلام سے پہلے ان کے ہاں 100 سال 20-20 سال کی جنگیں ہوا کرتی تھیں اور ایک دوسرے کا یہ خون بہایا کرتے تھے لیکن اس آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم مرتے وقت بے شک ظاہری طور پر مسلمان ہو لیکن تمہارے اندر وہی جہالت اور وہی تعصب اور وہی قبائلی وحشت و بربریت پھر بھی موجود ہو تمہارے اندر. لہذا ایسا مسلمان ہو کے مرنا چاہیے کہ جس کا واقع حقیقت انسان جو ہے وہ مسلمان ہو. اسی طریقے سے قرآن کی بات والی آیات یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ تم سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو. قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بھی صرف میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ دراصل قرآن یہ میسج دے رہا ہے ہمیں کہ جب انسان عام طور پر کسی خدا نہ خواستہ کسی کنویں میں گر جائے تو اس کو رسی چاہیے نکالنے کے لیے, تو یہ بھی قرآن دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ تاریکی, یہ ظلمت, یہ جہالت, یہ تعصب, یہ اندھی تکلیف, یہ بھی ایک کنواں ہے. اگر انسان اس میں گر جائے تو اس وقت تک اس میں سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک وہ اللہ کی رسی کو نہ تھامے. تو اللہ کی رسی کو تھامنا جو ہے وہ ضروری ہے. دوسرے مرحلے پر گفتگو کو اگر آگے بڑھائیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ظاہر ہے کہ شخصیت اور آپ کی جو اس میں صفات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے نمونہ عمل بنانا چاہیے اس کو, لیکن بعض صفات ایسی ہیں کہ جن پر جتنا زیادہ زور دیا جائے وہ کم ہے. جس میں سے ایک جو ہے جس میں قرآن جس کی طرف اشارہ کرتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَقْدًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, کہ اے رسول اگر تمہیں یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہ تمہارے اندر جو نرمی پیدا ہوئی ہے, یہ جو تمہارے اندر اس طرح کی خوش اخلاقی پیدا ہوئی ہے, یہ جو تمہارے اندر جو لینینٹ ایٹیٹیوڈ پیدا ہوا ہے, یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے. اور اے رسول اگر تمہارے اندر یہ سخت دلی ہوتی, اگر تمہارے اندر یہ کرختگی ہوتی تو یہ سارے لوگ تمہارے پاس سے اٹھ کے بھاگ جاتے. تو اگر آج لوگ تمہارے ارد گرد جمع ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا اخلاق ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا نرم رویہ ہے. تو قرآن اس نرم رویے کی طرف خاص طور پر اشارہ کرتا ہے. اور یہی نہیں کہ بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ پوری تاریخ بشریت میں اگر آپ کسی بدترین شخص کا نام لینا چاہیں تو قرآن میں فرعون کا ذکر ہے. اور سورہ طہ میں فرعون کے حوالے سے جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ ہارون اور موسیٰ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم قرآن فرعون کے پاس جاؤ کہ جو کیا ہے جس جو ریبیلین ایٹیٹیوڈ ہے جس کے اندر جو سرکش ہے, لیکن دیکھو اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا, اس کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرنا. حتیٰ فرعون کے سلسلے میں بھی قرآن اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ اس کے ساتھ انسان جو ہے اپنی جو زبان ہے اور سب سٹینڈرڈ لینگویج ہے وہ اس سلسلے میں استعمال کرے. تو گویا قرآن اس طرح اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ دوسروں کو, اور قرآن ہی کہتا ہے کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائے, شاید وہ راہ راست پر آ جائے, شاید وہ خوف کھا جائے, لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب تمہاری طرف سے سارے جو اسباب ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے. اگر تم یہ سارے اسباب فراہم نہیں کرو گے اور تمہارا ہی ایٹیٹیوڈ غلط ہوگا تو تم فرعون سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ وہ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو یہ قرآن, اور اسی طریقے سے عزیز علیہما انتم حریص علیکم بالمؤمنین, اور قرآن مجید میں پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ رسول تمہارے ہی میں سے ہے, تمہاری طرف سے آیا ہے, تمہاری نفسوں میں سے ہے, یعنی جیسے تم انسان ہو ویسے ہی انسان ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ تمہارے دکھ درد میں تمہارے ساتھ شریک ہے, بلکہ تم سے زیادہ اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو یہ رسول وہ ہے کہ جس کو تم سے زیادہ تمہاری تکلیف ہے, یعنی اتنی شاید تمہیں بھی تکلیف نہ ہو جتنی تمہارے رسول کو ہو. لہٰذا اگر تم کسی مشکل میں ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ جو آپ کی سیرت کے حوالے سے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم واقعی آپس میں مل کر اور بھائی بھائی بن کر رہنا چاہتے ہیں. تیسری چیز جس پر میں نے پہلے بھی اپنی بہت سی تقریروں میں بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے, مجھے صرف اشارہ کرنا ہے, اور یہی قرآن مجید کی آیت کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, کہ ہم نے اس رسول کو رحمتا للعالمین بنا کر بھیجا, پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ رحمت کا لفظ جو ہے دراصل اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت نازل کرے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں اگر کوئی نقص ہے, اگر ہم میں کوئی کمی ہے, اگر ہم میں کوئی ڈیفیشنسی ہے, تو اللہ اس کو دور کر دے اور اس کو ہمیں کمال کی طرف لے جائے. یعنی ہماری پرفیکشن اور ہمارے کمال کے راستے میں آنے والی کوئی بھی رکاوٹ کو اگر اللہ دور کر دے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو گئی ہے. تو رحمت کا تعلق جو ہے وہ پرفیکشن اور کمال سے ہے, اور اختلاف کا تعلق جو ہے وہ نقص اور ڈیفیشنسی سے ہے. لہذا اس حوالے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ذات رحمتن للعالمین ہے, تو میں نے پہلے بھی عرض کیا, میں ایک نئے رخ سے ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں دوبارہ, کہ رحمتن للعالمین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول کی ذات عملی طور پر بھی ہمارے لیے رحمت ہے. وہ رحمت ہیں اپنی جگہ پر, لیکن ان کو اپنے لیے رحمت بنانا ضروری ہے. جب تک ہم ان کی رحمت سے استفادہ نہ کریں, اس وقت تک ان کا رحمتن للعالمین ہونا ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. ہمارے لیے اس وقت فائدہ مند ہے کہ جس وقت ہم ان کی رحمتن للعالمین یعنی اس رحمت سے عملی طور پر استفادہ کریں. اور وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان تنصر اللہ کی انصرکم, اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں, ایک فلسفہ ہے جو قرآن دینا چاہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں تو تم جو ہو وہ میری مدد کرو, یعنی گویا تم اپنی مدد کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری بخشش کروں, میرے جو تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں جو ہے وہ فارگیو کروں, تمہیں میں معاف کروں, تو پھر تمہیں بھی عملی زندگی میں دوسروں کو معاف کرنا ہوگا. اگر تم چاہتے ہو کہ میں میری سخاوت اور میری جود و سخا جو ہے تمہارے شامل حال ہو, تو یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تم دوسروں کے لیے سخی بن کر نہ دکھاؤ. اسی طریقے سے رحمتن للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو اگرچہ اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, لیکن یہ رحمت اس وقت تک تمہارے فائدے مند نہیں ہوگی جب تک کہ تم دوسروں کے سلسلے میں رحمت و شفقت و مہربانی اور محبت کا ثبوت نہ دو. اگر تمہارے اندر یہ محبت, یہ رحمت, یہ شفقت اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک, جب تک یہ چیزیں تم اپنی ذات میں پیدا نہیں کرو گے, اس وقت تک رحمتن للعالمین کا ہونا جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. البتہ میں نے بڑی تفصیل سے اس کو فلسفی کے لیے عرض کیا کہ رحمت الرحمتن رحمان الرحیم, رحمان کا مطلب ہے پوری کائنات کے لیے اللہ کی ذات رحمت ہے, چاہے کوئی مشرک ہو, چاہے کوئی کافر ہو, چاہے کوئی جو ہے وہ اس کا کوئی بھی دین ہو, چاہے وہ انسان نہ بھی ہو, تو یہ سب کے لیے رحمت ہے. لیکن رحیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وہ خصوصی رحمت کہ جو صرف مومنین کے لیے ہے جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں. تو رسول کی رحمت بھی اس میں رحمانیت کی جھلک بھی ہے اور رحیمیت بھی موجود ہے. یعنی رسول کا رحمتن للعالمین کا مطلب ایک رسول کی وہ رحمت ہے کہ چاہے انسان رسول کی اطاعت کرے یا نہ کرے, لیکن اللہ کا فیض اس تک رسول کے ذریعے سے پہنچتا رہے گا. لیکن وہ رحمت کہ جو ہمیں اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی کہ جب تک ہم اس رحمت کو جو ہے وہ اپنی ذات میں پیدا نہ کریں, ہم ایمان نہ لے کر آئے حقیقت. تو یہ وہ رحمت ہے رسول کی کہ جو رحیمیت کے معنی میں ہے, اور وہ اختلاف جس اختلاف کو دور کرنے کی ہم بات کرتے ہیں اس کا تعلق رحمانیت سے نہیں ہے بلکہ رحیمیت سے ہے. یعنی وہ اختلاف خود بخود رحمان ہونے کی وجہ سے دور نہیں ہوگا, بلکہ جب تک ہم وہ اللہ کی خصوصی رحمت اور رسول کی خصوصی رحمت کو اپنے شامل حال نہ کریں اور ہم اس کو اپنے وجود کا حصہ نہ بنائیں, اس وقت تک ہم جو ہے آپس میں متحد نہیں ہو سکتے. اور آخری نقطہ سلوات پڑھ دیجیے. اور آخری نقطہ جس کے اوپر میں خاص طور پر توجہ چاہوں گا, اور آئندہ 5 منٹ میں جو میرا وقت ہے اس میں میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا, وہ یہ کہ ہماری اس وقت جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایک فکری اختلاف جس کو کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اور ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. ایک گھر میں بھی لوگ ایک جیسی اس کا نظریہ نہیں ہوتا, ایک جیسی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی. یہ جو فکری اختلاف ہے, اگرچہ قرآن احادیث میں موجود ہے کہ اختلاف و امتی رحمت, کہ میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ اختلاف اس قسم کا بہت سی جگہ پر رحمت ہے, لیکن اس کو ہم بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپنے لیے رحمت بنائیں, ہم اس کو اپنے لیے زحمت بنا لیتے ہیں. یعنی اس کا رحمت ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کو رحمت کنسیڈر کرنا اور اس کو رحمت بنانا اپنے لیے یہ امپورٹنٹ ہے. یہ کہہ دینا کہ جی ہمارا آپس میں اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ رحمت ہے, یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اس اختلاف کو رحمت بنا کر اپنے وجود میں اس کو جو ہے نافذ کرنا اور امپلیمنٹ کرنا یہ ضروری ہے. تو جو چیز جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مشکل یہ ہے کہ یہ فطری اختلاف, یہ طبیعی اختلاف جو عام طور پر عقائد کے سلسلے میں پایا جاتا ہے, یہ پرابلم کس وقت دیتا ہے؟ یہ پرابلم اس وقت دیتا ہے کہ جب یہ آپ کی فکر سے اتر کر آپ کے دل میں اتر جائے, جب آپ کے دل میں چلا جائے اور آپ کے عمل میں اس کی مینیفیسٹیشن نظر آئے. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سنی اور شیعہ اور دوسرے مذاہب کے درمیان اختلاف ہے فکری طور پر, تو اب اس اختلاف کو انسان فکر کی سطح پر رہنے دے, لیکن قلب اور ایمان اور عمل کی سطح پر نہ آنے دے. یہ ہے اصل چیز کہ جس میں اگر امت مسلمہ کامیاب ہو جائے تو یہ اتحاد کا مسئلہ, یہ اختلاف اور افتراق کا مسئلہ یہ حل ہو سکتا ہے.
ہمارا وہ اصول ہے,
اور ہم کیا کریں کہ یہ اختلاف جو ہے ہماری فکر تک محدود رہے اور ہمارے عمل میں اس کا اظہار نہ ہو. اس کے لیے سب سے پہلے فکری طور پر ہمیں کام کرنا پڑے گا, اور ہر مقام پر میں آپ کو بتاؤں, میں بہت وقت نہیں ہے لیکن کسی موقع پر بہت تفصیل سے بیان کروں گا کہ ہمارے اندر کچھ ایسی صفات پائی جاتی ہیں, جب تک ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک اس فکری اختلاف کو ہم روک نہیں سکتے کہ ہمارے عمل میں یہ ظاہر ہو. اور وہ ایک تو یہ ہے کہ مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سائیکولوجیکلی چیزوں کو دیکھیں تو ایک بچہ جس کی ڈیولپمنٹ کے اگر مختلف سٹیجز پر آپ غور کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ بچہ بالکل جب 5, 3 یا 4 سال کی ایج میں ہوتا ہے تو اس کو اس کے اندر جو ہے وہ ایکو سینٹرزم ہوتا ہے, یعنی وہ اپنی ذات کو دیکھتا ہے, اپنی ذات کو محور بناتا ہے. اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی یہ سمجھنے کی کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی فکر ایگزسٹ کرتی ہے, یہ بچے کی صلاحیت ہے, لیکن جب وہ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو اس میں تبدیلی آتی ہے. دوسری جو بچے میں چیز پائی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ پرسپیکٹیو ٹیکنگ نہیں ہوتا, یعنی دوسروں کے پرسپیکٹیو کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا, دوسروں کی کلچرل اور سوشل بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا. اب جو بات میں کرنا چاہتا ہوں بڑی کلیئر ہو میں اس سلسلے میں, وہ یہ کہ ہم جو ہیں بنیادی طور پر جو اختلاف کو فروغ دیتے ہیں اور جو تفرقے کے قائل ہیں, بنیادی طور پر جسمانی لحاظ سے تو ہماری گروتھ ہو گئی ہے لیکن روحانی اور فکری اور عقلی طور پر ہم آج بھی 4 سال کے بچے کی حالت ہیں. تو یہ چیز جو ہے ختم ہونے کی ضرورت ہے. لہذا فکری اختلاف کو روکنے کے لیے کہ وہ ہمارے عمل کی منزل پہ آئے, تو صرف یہ اختلاف ہی نہیں ہے بلکہ ہم ان مشترکات پر زور دیں. اور مشترکات میں سے ایک وہ ہے کہ جو امیر المومنین نے مالک اشتر کو کہا کہ دیکھو تمہیں میں مصر کا گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں, تمہارے سامنے دو قسم کے لوگ آئیں گے, ایک تو ایسے لوگ ہوں گے جو تمہاری طرح کے مسلمان ہوں گے اور ایک وہ ہوں گے جو انسانیت میں تمہارے ساتھ شریک ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ انسانیت کی بنیاد کے اوپر بھی دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ دوسروں کو اپنی آئیڈیالوجی کے آئینے میں مت دیکھیں بلکہ دوسروں کو انسان ہونے کی حیثیت سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ توحید, نبوت اور رسالت اور قیامت, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مشترک ہیں تمام مسلمانوں کے اندر. تو ہمیں ان مشترکات کے اوپر جو ایک بہت بڑی نعمت ہے, اللہ قرآن کی ان آیات میں کہتا ہے کہ یہ جو میں نے تمہیں بھائی بنایا ہے, یہ جو تم دوبارہ بھائی بنے ہو اور تمہارے قلوب کو میں نے آپس میں دوبارہ جوڑ دیا ہے, تو یہ میری نعمت ہے تمہارے لیے. تو یہ بھی توحید اور نبوت اور قیامت کی عقائد جس میں سارے مسلمان مشترک ہیں, تو یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو ہمیں نعمت بنانے کی ضرورت ہے. جیسے رحمت خود اپنی ذات میں ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے, اللہ کا یہ کہہ دینا کہ یہ میری طرف سے نعمت ہے تو ضروری نہیں کہ ہم نے اس کو نعمت بنا بھی لیا ہو, بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نعمت کو نعمت قرار دیں اپنے لیے. تو یہ دوسرا نقطہ اور آخری چیز جس پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا, اور وہ یہ کہ ہماری اس فکری اختلاف کو ہم عمل کی منزل پر لانے سے کیسے روک سکتے ہیں. اس میں سے ایک مسئلہ جو جہالت اور تعصب اور گمراہی کا ہے وہ آیت قرآن کی کہ وہ نذی باصف الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. قرآن کی اس آیت میں جب ہدف بعثت رسالت بیان کیا گیا کہ تلاوت قرآن, تعلیم قرآن, تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس, تو اب سوال یہ ہے کہ رسول تو ہمارا یہ کہتا ہے کہ مجھ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تمہیں قرآن کا درس دوں, قرآن کی تلاوت سکھاؤں, قرآن کی تعلیم دوں, حکمت کی تعلیم دوں, تمہارے تزکیہ نفس کروں, اور ہمارا رسول یہ کہتا ہے کہ مجھ پر واجب ہے, توجہ کیجئے گا, مجھ پر واجب ہے کہ میں تمہیں قرآن کی تم پر تلاوت کروں, مجھ پر واجب ہے کہ میں تمہیں قرآن کی تعلیم دوں, تمہیں حکمت کی تعلیم دوں, تمہیں یہ بتاؤں کہ حق اور باطل کو ایک دوسرے سے کس طرح جدا کیا جاتا ہے, کس طرح تشخیص دی جاتی ہے, اور مجھ پر واجب ہے کہ میں تمہارا تزکیہ نفس, تمہارے روح کی تطہیر, تمہارے باطن کی ڈیولپمنٹ اور ریفائنمنٹ میں میں انی بوئستو لے اتمیما مکارم الاخلاق, میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی تکمیل کروں. تو بس عزیزان محترم, اصل جو کنیکشن جس کو ہم نے لوز کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر رسول یہ کہتا ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں تمہیں قرآن کی تعلیم دوں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پر واجب نہ ہو کہ ہم اس تعلیم کو حاصل کریں؟ اگر رسول یہ کہتا ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ تمہیں عقل سکھاؤں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اوپر واجب قرار نہ دیں کہ ہم جائیں اور عقل کی بات کو سیکھیں؟ اور اگر رسول یہ کہتا ہے میں تمہارا تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہوں, اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں کسی قسم کے تزکیہ نفس کی ضرورت نہیں ہے, عزیزان محترم, آج کی ہماری امت مسلمہ کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اس کنیکشن کو ہم نے لوز کر دیا ہے, اور ہم نے اپنے آپ کو جو ہے ڈیٹیچ ہو گئے اس چیز سے کہ ہم صرف ایک طرف سے ہمیشہ اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ اگر انبیاء کو اللہ نے بھیجا تو اس کا مقصد یہ تھا, اگر نبی اکرم کو بھیجا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ دعوت توحید دیں, وہ شرک سے لوگوں کو دور کریں, وہ اسٹیبلش کریں نظام عدل کو, وہ لوگوں کو تعلیم حکمت اور عقل دیں. یہ ساری چیزیں ان کے پرسپیکٹیو میں ہم بیان کرتے ہیں, لیکن کبھی ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم پر بھی واجب ہیں کہ ہم ان کو آگے بڑھ کر ان کو سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم آپس میں متحد ہو سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپس میں اتحاد و وحدت کے ساتھ زندگی گزار سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.